الرحمن الرحيم الحمد لله آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ مطففین سے ہوا اور جس کے آغاز میں مذمت ہے ان لوگوں کی جو اپنا حق پورا لیتے ہیں لیکن دوسرے کے حق میں کوتاہی اور ناانصافی سے کام لیتے ہیں، اور چونکہ آخرت کے محاسبے کا خوف کوئی نہیں کہ اس کا میرا احتساب ہوگا، اس لیے معاشرے کے اندر یہ بددیانتی، کرپشن، خیانت اور دوسروں کا حق لے لینا اور اپنے فرد منصبے میں کوتاہی، یہ بیماریاں اس معاشرے میں رواج پاتی ہیں جہاں قانون بھی نہ ہو اور عقیدہ آخرت بھی کمزور ہو، پھر یہ بیماریاں اس معاشرے میں رواج پاتی ہیں۔ تو آگے عقیدہ آخرت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ نافرمان لوگ جو گناہوں کے عادی ہیں اور جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے وہ سجین میں ہوں گے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ کے نیک بندے وہ علیین میں ہوں گے اور تختوں پہ بیٹھے اور اللہ کی طرف سے ملے مشروبات کو لطف لے کر پی رہے ہوں گے، اور دنیا میں جو اہل دین کا مذاق کیا کرتے تھے یہ جنت میں جا کر ان پہ ہنسیں گے ان مجرموں پر، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ انشقاق ہے جو کڑا احتساب کل ہونے والا ہے، اس کا منظرنامہ ہے، اور عدل کا جو وہاں عدالت سجے گی اس کا نقشہ ذکر فرمایا ہے کہ انسان مختلف محنتوں سے، کوششوں سے ہوتے ہوتے پھر آخر اس منزل پہ پہنچتا ہے جہاں پھر اسے نیکی اور بدی کا انجام دیکھنا پڑتا ہے۔ نیک لوگوں جن کے ہاتھوں میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہے، یہ علامت ہوگی کہ ان کا معاملہ سہولت کا ہے، کامیابی کا ہے، نجات کا ہے، اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا یہ علامت ہے کہ ان کا کڑا احتساب ہونے والا ہے اور ذلت اور ناکامی ان کی مقدر ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر سورہ بروج کا تذکرہ، ایک نوجوان تھا جو شاہی خرچے پہ جس کی پرورش ہوئی تھی وہ ایمان لے کے آیا تھا، وقت کا حاکم نے اسے ڈرایا، دھمکایا، قتل کی سزا سنائی، اس نوجوان نے قتل ہونا، اپنی جان کی قربانی دینا برداشت کی، لیکن ایمان سے دستبردار ہونا اس نے گوارا نہ کیا۔ بہت بڑی قوم اس کی اس قربانی پر ایمان اور اسلام لے آئی، تو اس نے ایک بہت بڑی بہت بڑی خندق کھدوائی اور اسے آگ سے بھرا، اور ان اہل ایمان کو اس آگ میں ڈال دیا، اس آگ میں ڈال دیا، اور ان کا جرم صرف ایمان تھا اس لیے آگ میں ڈالا۔ تو اللہ نے فرمایا اگرچہ قوت اور طاقت کے باوجود انہوں نے اپنی قوت اور طاقت رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ناکام ہو گئے، اور یہ بے بسی کے عالم میں جو آگ میں کود گئے حقیقت میں یہ کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا اس دنیا کی کامیابی ہے، اور رب کی بغاوت پہ آ جانا چاہے قوت اور طاقت کے کتنے ہی نقشے کیوں نہ ہوں، اللہ کے ہاں وہ ناکامی اور جسے کہیں کہ ناکامی کی شکل ہے، تو اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی پکڑ، مجرم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر سورہ طارق ہے جس کے آغاز میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، تو یہ عقیدہ اس کو اپنے من پر غور کرنے سے بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ نطفہ پھر کہاں سے، اماں کے سینے سے اور باپ کی پشت سے نکل کر ایک انسان بنتا ہے، جو یہ انسان بڑا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور اسے اس نطفے سے انسان کی خوبصورت تصویر اور غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل اس انسان کو بنانے والا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر سورہ اعلیٰ کا تذکرہ ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا تذکرہ، اور انسانوں کی ایک عام کمزوری کا تذکرہ ہے کہ فرمایا یہ آخرت کے بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی زندگی کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر آخرت کی زندگی کو فراموش کرتے ہیں، حالانکہ آخرت کی زندگی اس سے کئی گنا بہتر اور پائیدار ہے، اور یہ عقیدہ اور نظریہ پہلے کتیبوں اور صحیفوں کے اندر بھی موجود ہے. پھر سورہ غاشیہ کا تذکرہ ہے, نیک لوگوں کے بہتر انجام اور بد لوگوں کا برا انجام کا تذکرہ ہے, جہاں انہیں سوائے کانٹے دار غذا کے اور کچھ نہیں ملے گا, ان کی ساری محنت ضائع اور برباد ہو جائے گی, اور نیک لوگ مسیحیوں میں بیٹھے, تکیوں میں بیٹھے, اس کا منظر ذکر فرمایا. پھر سے کئی ساری قسمیں کھائیں, اور قسمیں کھانے کے بعد انسان کی دنیا کا سب سے بڑا مجرم فرعون, اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے اس کی پکڑ کیسی فرمائی اور اس کے ظلم کا انجام کیسا ہوا, اور انسان کی کمزوری کہ جب پکڑ آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے, اور جب کچھ نعمت ملتی ہے تو عجب میں اور نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. مال کی محبت میں بڑا سخت ہے, دوسروں کا مال بھی قبول کرنے میں یہ ذرا تکلف نہیں کرتا. ایک دن آنے والا ہے, رب آئے گا انصاف کے میدان میں. کس شان سے اللہ آئیں گے, اللہ آئیں گے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ایمان والے جب دنیا سے جاتے ہیں, جو اللہ کو راضی کرتے کرتے دنیا سے گئے, تو ان کا منظر ذکر فرمایا کہ انہیں موت کے وقت خوشخبری ملے گی. تم اللہ سے راضی رہے, اللہ بھی تم سے راضی ہے, اللہ کے بندوں میں اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر سورہ بلد ہے, مکہ کی عظمت کا تذکرہ جس کی قسم کھائی گئی ہے, اور فرمایا یہ انسان دنیا میں ہر انسان محنت کرتا ہے, کوئی بدی کے راستے پہ, کوئی اچھائی کے راستے پہ محنت کرتا ہے, کوئی بدی کے راستے میں مال خرچ کر کے اپنی ذلت کا سامان کرتا ہے. اور پھر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا, اور نیک لوگوں کی اصحاب المیمنہ ان کی عظمت کا تذکرہ, اور نافرمانوں کو مشعمہ بائیں ہاتھ والا اور ان کے لیے جہنم کا تذکرہ ہے. پھر کئی ساری سات قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی تربیت کی اور اسے اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کر لیا, اور وہ شخص ناکام اور نامراد ہوا جس نے اپنی زندگی نفسانی خواہشات کے گزاری. اور پھر قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ذکر فرمایا. پھر سورہ لیل کے اندر بھی مختلف قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ جو بدی کی طرف چلتا ہے اس کے لیے بدی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے, اور جو ہمت کر کے استقامت کے ساتھ نیکی پہ چلتا ہے اللہ اس کے راستے آسان کر دیا کرتا ہے. نیک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے, تقوی بھی اختیار کرتا ہے, اور بدی والا بخیل بھی ہوتا ہے, رب کی نافرمانی بھی کرتا ہے. اور پھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے پاک صاف کر دیا کرتا ہے. پھر سورہ زحا کا تذکرہ ہے, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات فرمائے وہ بتلائے کہ آپ بے خبر تھے, شریعت کا علم آپ کو ملا, ہم نے آپ کے سر پہ, آپ مسکین, آپ یتیم تھے, آپ کے سر پہ حفاظت کا ہاتھ رکھا, یعنی ہم نے سہارا دیا. اس کا تذکرہ, اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو اور اس کا بیان کرو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نبوت کا بوجھ آیا اس پہ فکر مند رہتے, اللہ نے فرمایا مشکل کے بعد آسانی آنے والی ہے. اور دین کے ہر خادم کو ایک اصول بتایا کہ کچھ وقت دین کے خادموں کے لیے خلوت اور تنہائی بھی ضروری ہے, جس میں وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور شان تھی, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ تین ہے, کئی ساری قسمیں کھائیں اور فرمایا ساری مخلوق میں سب سے خوبصورت شکل اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. پھر ایمان اور اعمال صالحہ ہو تو اسے دو چاند لگ جاتے ہیں, لیکن اگر بدعمالی کی زندگی اختیار کرے تو یہ خوبصورت صورت بھی ذلت اور پستی کا شکار ہو جاتی ہے, اسی کا تذکرہ. پھر سورہ اقرا, جو آسمان سے اترنے والی 500 سال کے بعد پہلی 5 آیتیں ہیں, جب زمین و آسمان کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور 500 صدیوں تک آسمان سے وحی کوئی نہیں آئی تھی, پھر یک یک پہلی وحی آئی, اور پہلے وحی کے الفاظ تھے اقرا بسم ربک الذی خلق. 5 آیات سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری اور اس امت کی تربیت کا سامان کیا کہ اس امت کا تعلق اب جہالت سے نہیں ہوگا, علم سے ہوگا. لیکن ضروری نہیں کہ ہر علم بھی اچھا ہو, یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر تعلیمی ادارہ ہی اچھا ہو, یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر تعلیمی ادارہ ہی بہتر ہو. نہ فرمایا, تعلیم بھی ضروری ہے لیکن تعلیم کا رخ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، درسگاہ بھی ضروری ہے، لیکن درسگاہ کا مقصد اور مقصد اور اصول بھی صحیح ہونے چاہیے. ایک تعلیمی ادارہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اس تعلیمی ادارے کا نصاب بھی خدا پرستی پر مشتمل ہونا چاہیے، ورنہ جاہل اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا غلط پڑھا لکھا خطرناک ہوتا ہے. جتنا جاہل خطرناک نہیں ہوتا جتنا غلط پڑھا لکھا خطرناک ہوتا ہے، جتنا اس سے نقصان قوموں کو پہنچا کرتا ہے. اس لیے کہ جس تعلیم میں رب کی ربوبیت کا عقیدہ نہیں ہوگا، وہاں اس تعلیم سے تخریب آئے گی، تعمیر نہیں آئے گی. تعلیم اس سے تعمیر آئے گی جس میں رب کی ربوبیت کا عقیدہ ہو. تو اللہ نے علم کی تعلیم کی عظمت بھی بتائی، لیکن اس کا زاویہ، اس کا رخ بھی متعین کیا کہ ضروری نہیں کہ ہر تعلیم اور ہر ہنر اور ہر تعلیمی ادارہ قوم کی انسانیت کا تعمیر کا کام کرے، یہ ضروری نہیں. تعمیر کا کام وہاں ہوگا جہاں اقرا بسم ربک الذی خلق، جہاں اس تعلیم میں دو بنیادی اصول ہوں گے. ایک تو وہ انسان اپنے اوقات کو پہچانے کہ میرا کوئی خالق اور مالک ہے، اور دوسرا وہ اس بات کو پہچانے کہ میرا کوئی رب ہے جو میری ساری ضروریات کا ذمہ دار ہے. میرا کوئی رب ہے جو میری ساری ضروریات کا ذمہ دار ہے. ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا کے پیٹ تک ایک ذات ہے جو میری ساری ذمہ داریوں کا اکیلا کفیل ہے. پھر ڈاکٹر بن جائے مبارک، انجینئر بن جائے مبارک، پروفیسر بن جائے مبارک، عالم بن جائے مبارک، سب مبارک ہیں، بشرطیہ کہ اس کی ذہنی تربیت ان دو بنیادی اصولوں پر ہو جائے. تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان. پھر اللہ رب العزت نے اس امت کا جو فرعون تھا ابو جہل، اس کی سرکشی کا تذکرہ فرمایا کہ اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ ظالم آ کر آپ کو نماز کے اندر بھی پریشان کرنے لگا. اللہ رب العزت نے فرمایا اس ظالم کو ہم جہنم کی فوج کے ذریعے پیشانی سے پکڑ کر جہنم کا ایندھن بنائیں گے. اس ظالم کو جہنم کی فوج سے پکڑ کر، پیشانی سے پکڑ کر جہنم کا ایندھن بنائیں گے. اور اپنے حبیب سے فرمایا آپ میرے قریب رہیں، سجدے کرتے رہیں، میرے قریب رہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر سورہ قدر کا تذکرہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر سورہ قدر ہے جو اس امت کے مسلمہ کے لیے غیر معمولی انعام ہے. قدر کرنے والے بڑے قدر کیا کرتے تھے. مسلمانوں، پورے رمضان کی راتوں کو اپنی نیکی اور تقوی سے، عبادات سے زندہ کیا کرتے تھے اس رات کو پانے کے لیے، ورنہ آخری ہر عشرے میں تو تصور نہیں تھا کہ مسلمان سوسائٹیوں میں کوئی مسلمان ہو، قرآن پہ عقیدہ رکھتا ہو، آخرت پہ عقیدہ رکھتا ہو، اور اتنا بڑا سرمایہ، نوازش، رحمتیں اللہ اس رات میں دینا چاہ رہا ہو، اور پھر آخری راتوں میں مسلمان غفلت میں رہے. ایسا مسلمان سوسائٹیوں میں کبھی نہیں ہوا کرتا تھا، نہ مردوں میں تھا نہ عورتوں میں تھا. تو یہ ایسا بڑا انعام تھا امت مسلمہ کے لیے، ایک رات کی عبادت میرے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. وہ زیادہ کتنا ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے. وہ زیادہ بھی کتنا ہوگا، ہزار مہینوں سے زیادہ، 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب، اس سے بھی زیادہ، خیر من الف شہر، پتہ نہیں زیادہ، اللہ اپنے شاہ نشانی جانتا ہے وہ زیادہ کتنا ہوگا. فرمایا اس رات میں اللہ کے فرشتے جبرائیل امین کی قیادت میں زمین پہ آتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے امن اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ صبح صادق تک رہتا ہے، یہ سلسلہ صبح صادق تک رہتا ہے. میرے عزیزو، عرض کروں، قدردان تو پورے رمضان کی راتوں کو، پوری رمضان کی عبادتوں کو اپنی عبادات سے زندہ کیا کرتے تھے، ورنہ کمزور مسلمان بھی آخری عشرے میں تو ہمت کر ہی لیا کرتا تھا. تو میرے عزیزو، اب تو چند راتیں رہ گئی ہیں، اللہ کرے ہماری عورتیں بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے بوڑھے بھی، ہمارے جوان بھی ان قدردانوں سے کچھ نسبت رکھنے والے بن جائیں، ان قدردانوں سے کچھ نسبت رکھنے والے بن جائیں، اور ان گھڑیوں کو قیمتی بنا لے، پھر سورہ بینہ کا تذکرہ ہے اور مشرقین کا تذکرہ، منافقین کا تذکرہ کہ اسلام دشمنی میں سارے متحد ہیں، اور ایمان والوں کا تذکرہ کہ اخلاص بھری عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ رب کی نافرمانی کرنے والا دھرتی پہ اللہ کے مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق ہے، اور رب کی اطاعت کرنے والے زمین پر چلنے والی ساری مخلوق سے سب سے بہتر مخلوق ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کے باغات اور جنت کی نعمتیں اور نہریں، اور سب سے بڑھ کر انہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ زلزال کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا قیامت کے دن جب زمین اپنا سارا بوجھ باہر پھینک دے گی، اور ہر شخص اپنی بدعمالی اپنی آنکھوں کے سامنے، چاہے وہ ذرہ تنہائیوں میں گناہ کر بیٹھا، وہ بھی اس کی تصویر سامنے آ جائے گی، اور ساری نظروں سے اوجھل ہو کے اپنے اللہ کے سامنے ایک آنسو بہایا ندامت کا، وہ نیکی بھی اس کی اللہ کے اس وقت سامنے آ جائے گی، نیکی ہو یا بدی ہو سب سامنے آ جائے گی۔ پھر سورہ عادیات کا تذکرہ ہے، اور کئی ساری قسمیں، اور ایک گھوڑے کی قسم کھا گئی، کتنا اپنے مالک کا فرما بردار ہے یہ گھوڑا کہ میدان جنگ میں سوار ہونے والا شخص اسے خطرات کے اندر دھکیلتا ہے، لیکن وہ منہ نہیں پھیرتا، اور خطرات میں وہ دیکھ بھی رہا ہے، ٹانگیں بھی کٹ رہی ہیں، جسم بھی کٹ رہا ہے، بازو بھی کٹ رہی ہیں، گردنیں بھی کٹ رہی ہیں، لیکن اپنے مالک کا کہنا مان کے ان خطرات میں کود جاتا ہے۔ فرمایا اس انسان کو دیکھو، یہ اللہ کا بڑا ناشکرہ ہے، یہ اللہ کا بڑا ناشکرہ ہے، اور وجہ یہ ہے یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، یہ مال کی محبت میں سخت ہے، اور اس کے دل کی سختی اس لیے ہے کہ اسے اس بات کا احساس نہیں، کل ایک محاسبے کا دن ہے جہاں میرے ضمیر کی اور دل کی ساری باتیں خلوتوں اور تنہائیوں کی سب سامنے آ جائیں گی، سب کچھ میرا چھپا اور تنہائیوں کا جرم اور مجرم اور دل کی گندگیاں سب آشکارا ہو جائیں گی، یہ یقین نہیں رہا، اس لیے یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ پھر سورہ قاریہ کا تذکرہ ہے، جہاں وزن ہوگا اعمال کا، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا کامیاب ہو جائے گا، جو ہلکا ہوگا وہ رسوا اور ذلیل ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور فرمایا تم مال کے بہتات میں کہاں تک جاؤ گے، مال کی محبت میں کہاں تک جاؤ گے، شہرت اور نام نمود کی طلب میں کہاں تک جاؤ گے، مال کی محبت میں شہرت اور واہ واہ اور اسٹیٹس میں ترقی میں کہاں تک جاؤ گے، حتی زرتم المقابر، لگتا ہے تمہیں ہوش تبھی آئے گا جب تم قبروں میں جاؤ گے، حتی زرتم المقابر، ہوش تبھی آئے گا جب قبروں میں جاؤ گے، جہاں فقیر کا اسٹیٹس جو تھا وہ بھی برابر، اور کروڑ پتی کا اسٹیٹس بھی دونوں کا برابر ہوگا، لباس بھی ایک ہوگا، بستر بھی ایک ہوگا، جہاں دونوں اسٹیٹس میں برابر ہو جائیں گے، عہدے منصب کے لحاظ سے دونوں برابر ہو جائیں گے، دولت کے لحاظ سے دونوں برابر ہو جائیں گے، اس قبر تک تمہیں ہوش آئے گا، اور میں عنقریب مرتی ہی اور مرنے کے بعد اٹھتی ہی جان لو گے۔ پھر سورہ عصر کا تذکرہ ہے، امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارا قرآن نبی اترتا، ایک یہ سورت اترتی انسان کی ہدایت اور نجات کے لیے کافی تھی، جہاں چار اصول بتائے، سارے انسان ناکامی اور گھاٹے میں جا رہے ہیں، ہاں جن کی زندگی میں ایمان ہے اور ایمان والی زندگی ہے اور حالات دین پہ چلنے میں جو مصائب اور حالات آتے ہیں اس پر ثابت قدم اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، یہ شخص گھاٹے کی زندگی سے نکل کر کامیابی کے راستے پہ چل پڑا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مذمت فرمائی، جو طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں اور مال کی محبت میں سخت ہیں، جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر الم ترا کیفا کے اندر، سورہ فیل کے اندر، جب اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اپنے بیت اللہ کے گھر کی حفاظت فرمائی، جہاں دنیا کے دشمن بیت اللہ پہ حملہ آور ہوا تو اللہ نے اہل اسلام کو سبق دیا، تم دین کا اور اسلام کا دفاع اور خدمت نہ کرو گے تو اللہ میرے اور آپ کا محتاج کوئی نہیں، معمولی سے پرندے سے بھی اپنے دین کی حفاظت کا کام لے سکتا ہے، معمولی سے پرندے سے بھی دین کی خدمت کا کام لے سکتا ہے، وہ تو ہمارے نصیب کی بات ہے کہ اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے، ورنہ میرا اللہ اور ہمارا اللہ ان چیزوں کا محتاج کوئی نہیں۔ اور چھوٹے سے پرندوں نے ایسا ایٹم بے برسایا کہ جسم سر کے پہ لگتا، جسم کو چیرتا ہوا ان کو جاتا، اور جن ہاتھیوں پہ سوار تھے ان کو بھی پھاڑتا ہوا زمین پہ وہ پتھر جاتا۔ ذرا سا ریزہ جو ان کے چونچ میں تھا، جو ان کے پنجوں میں تھا، وہ اوپر سے پھینکا۔ تو بتایا سپر طاقت صرف اللہ ہے، طاقت صرف اللہ کی ہے۔ جب چاہے تو اسے لمبے چوڑے لشکروں کی ضرورت نہیں، پرندوں کے معمولی سے بچوں چھوٹے سے معمولی سے پرندوں کے ذریعے بھی قوموں کو برباد کر سکتا ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی نعمتیں جو کھاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی مذمت فرمائی۔ اور پھر ان کی مذمت فرمائی جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، مخلوق کے حقوق میں کوتاہیاں کرتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کافر ہی بے نام و نشان رہے گا، میرا حبیب کا دین تو دنیا میں پھیل کے رہے گا۔ اور آپ کو اللہ نے جو کوثر کے شکل میں انعام دیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور کلیا الکافرون سے امت مسلمہ کو سبق دیا کہ تمہارا تعلق اسلامی زندگی سے، کفر کی زندگی سے نہیں، تمہارا تعلق اسلامی زندگی سے۔ تم کفریانیہ زندگی سے بیزاری کا اعلان کرو، بیزاری کا اعلان کرو۔ تمہارا اپنی ثقافت، اپنی معاملات، اپنی معاشرت ہے، انہیں کہہ دو ہمارا اپنا دین، اپنا زندگی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جب فتح مکہ ہوا تو جوگ جوگ دو لوگ مسلمان ہونے لگے، تو فرمایا تسبیح کرو، استغفار کرو۔ اور یہ اس بات کی بھی تلقین ہے، جب زندگی کا آخری موسم ہو تو یہ عمل زیادہ کرنا چاہیے۔ اور بعض حضرات نے اس پہ لکھا کہ آخری صلوات و سلام کی زندگی کا آخری وقت تھا، تبھی اللہ نے یہ آیت، اس صورت آپ کی طرف بھیجی کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اس کا تذکرہ۔ پھر سورہ لہب کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے، آپ کا دشمن ہی ذلیل اور رسوا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کی توحید پر مشتمل سورہ اخلاص کا تذکرہ ہے۔ پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر قسم کے شریروں سے، جنوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں، حاسدوں کی شکل میں، ان سب سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کیا ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے، ہر رات کو سونے سے پہلے قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تین مرتبہ پڑھتے اور اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے، پھر ان ہاتھوں کو اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ اور یہ تین مرتبہ ایسا کرتے تھے، آج بھی جو ایسا کر لے گا، ہر قسم کے شریروں سے، حاسدوں سے، بے دینوں سے، شیاطین سے، اثرات سے، سحر سے، ان گندگیوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ایک نسخہ دیا ہے، آپ کے واسطے سے امت کو ملا ہے، جس سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے تھا۔ تو میرے عزیزوں،